الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزيز طلبة ونهار طلبة الحمد لله آپ حضرات کے ساتھ اس سال کا یہ دوسرا اجتماع ہے. پہلا اجتماع افتتاح بخاری کے موقع پر ہوا تھا, یہ دوسرا اجتماع ہے. افتتاح بخاری کے موقع پر جو کافی طلبہ تھے, لیکن بہت سے طلبہ بعد میں آئے ہیں, ان کے لیے یہ اجتماع پہلا ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے, ہم سب کے لیے نافع بنائے. یہ طلبہ ہماری برادری ہے, یہ طلبہ ہماری آرزوؤں کے مرکز ہیں. ہماری یہ عمر ہو گئی 80واں سال چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا کب اللہ کا پیغام آ جائے. ساری زندگی الحمدللہ طلبائی کے ساتھ گزری ہے. جب سے ہم نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا طلبہ کے ساتھ, اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی مدرس کے طور پر طلبہ کے ساتھ ہے. اور اس کو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے طلبہ کے ساتھ زندہ رکھنا, طلبہ ہی کے ساتھ موت ہو, اور طلبہ ہی کے ساتھ جو دین کے طالب ہیں ان کے ساتھ آخرت میں حشر ہو. اور یہ دعا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے محفوظ ہے. آپ نے دعا فرمائی ہے یہ کہ اللہم احجنی مسکینا فامتنی مسکینا واحفظنی فی زمرۃ المساکین. یہاں مساکین سے مراد اور مسکین سے مراد فقیر نہیں ہے, بلکہ تواضع اور انکساری والے, خاکساری کرنے والے مراد ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں خاکساروں کے ساتھ, تواضع کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. الحمدللہ ہمارے طلبہ میں باری اکثریت ایسی حضرات کی ہوتی ہے. آپ حضرات کے ساتھ ہمارا جو وقت گزر جاتا ہے, اس کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ حضرات فارغ التحصیل ہونے کے بعد انشاءاللہ اپنے دین کی خدمت کریں گے اخلاص کے ساتھ, سنت کے مطابق, سنت انبیاء کے مطابق, حکمت کے ساتھ. جیسی کہ امت کو ضرورت ہے ایسی ان کی رہنمائی کریں گے. اس وجہ سے ہمیں آپ حضرات سے امیدیں ہیں، آپ ہماری آرزوؤں کا مرکز ہیں، اور میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو وقت طلبہ کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ لذیذ ترین اوقات میں سے ہوتا ہے، وہ تو زندگی کے بہت اوقات ہیں، لیکن سبق میں جو وقت گزرتا ہے انتہائی لذیذ وقت ہوتا ہے ہمارے لیے، 24 گھنٹوں میں سب زیادہ لذیذ وقت ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ نماز میں اس سے زیادہ لذت آنے لگے، اس سے زیادہ لذت آنے لگے، اور جب طلبہ سے ایسا اجتماع ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، کیونکہ اپنے بیٹوں سے بات کرنے میں تو مزہ آتا ہے، آتا نہیں آتا؟ بیٹوں سے بات کرنے میں تو مزہ آتا ہے، ہمارے آپ بیٹے ہیں، آپ کے ماں باپ نے اس امید پر آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو بیٹوں کی طرح سمجھیں گے، اور آپ اپنے اساتذہ کو باپوں کی طرح سمجھیں گے، باپ کی طرح سمجھیں گے۔ اسی لیے میرا معمول تو یہ ہم طے کرتے ہیں ہر سال، بلکہ یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے معمول چلا آ رہا ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی طلبہ سے خطاب کیا کرتے تھے، تمام درجات کے سب طلبہ اس میں شریک ہوتے تھے، اور وہ خطاب کبھی عصر کے بعد ہوتا تھا، کبھی مغرب کے بعد۔ ان کی وفات کے بعد ہم نے بھی یہی معمول بنا رکھا ہے، کوشش تو یہ ہوتی تھی اور عزم بھی یہی تھا کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ خطاب ہوا کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ ہر مہینے خطاب ہو جائے، اس کی بھی پابندی نہ ہو سکی۔ 2 سال تو ایسے گزر گئے کہ پورے سال میں 2-3 ہی مرتبہ خطاب کی نوبت آئے۔ اس مرتبہ طلبہ نے ابھی شروع ہی سے الحمدللہ یاد دہانی اور تقاضے شروع کر دیے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب طلبہ میں طلب محسوس ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی دل چاہنے لگتا ہے کہ جب طلبہ میں طلب ہے تو اپنے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ان کا حق ہے، آپ کا حق ہے ہمارے پاس۔ تو اس مرتبہ عام طور سے یہ ہوا کرتا ہے کہ شروع میں اسباق نئے نئے شروع ہوتے ہیں، داخلے وغیرہ کے کام چل رہے ہوتے ہیں، پھر جلدی ہی بقرعید آ جاتی ہے تو اجتماعی خطاب کی نوبت ذرا دیر سے آتی ہے۔ اس مرتبہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں شاید ہم الحمدللہ اس مرتبہ پہلے خطاب کر رہے ہیں، اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر مہینے ایک خطاب ہو جائے گا، ہر ہفتے تو مشکل ہے لیکن ہر مہینے خطاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طالب علم بنایا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ طالب علم صرف آپ ہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم بھی طالب علم ہیں۔ ہم اپنا منصب کیوں چھوڑیں؟ طالب علم کا منصب تو بہت اونچا ہے، ہم تیار نہیں ہیں اپنے منصب کو چھوڑنے کے لیے۔ طالب علم کا منصب تو بہت اونچا ہے، ہمارے والد صاحب تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے انہیں کے ساتھ رکھ دے، انہی کے ساتھ موت ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ جتنے میں دیکھ جانتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو طلب علم نہ ہو۔ وہ سبق پڑھاتے طلب علم کے لیے، ہم سب جو سبق پڑھاتے وہ آپ کو تو پڑھانا نیت ہوتی ہے، لیکن جتنا مقصد آپ حضرات کو پڑھانا ہے اتنا یا اس سے بھی زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم بڑھے، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا نہیں۔ علم تو طلب علم تو من المہدی الی اللحد ہوتی ہے، جب بچہ گہوارے میں ہوتا ہے اس وقت سے وہ اس کے اندر طلب علم کی ہوتی ہے، اور پھر قبر تک جاتی ہے۔ بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ذرا وہ چلنا پھرنا کچھ سیکھا، بیٹھنا سیکھا، اس کی ہر چیز میں جستجو ہوتی ہے، سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ہر چیز ہاتھ لگائے گا اس کو دیکھے گا یہ کیسی ہے، یہ کھانے کی چیز کو کھا کے دیکھے گا یہ کیسی ہے, ہر چیز کو وہ غور سے دیکھتا ہے, سیکھ رہا ہے. فطرت میں انسان کے اللہ رب العالمین نے سیکھنے کی کوشش رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے. تو طلب علم تو پوری زندگی کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں طالب العلم بنائے, علم کا طالب بنائے. اور جب طالب علم صحیح معنی میں طالب علم بن جاتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, وہ یہ کہ پھر اللہ تعالی اس کو علم سے محروم نہیں رکھتے. طلب شرط ہے, طلب سچی ہو, اس کے لیے کوشش بھی ہو, دعا بھی ہو, پھر اللہ تعالی علم سے محروم نہیں رکھتے. الحمدللہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے طلبہ کی بھاری اکثریت علم کی طلب رکھتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب یہ طالب بن کر آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کو چھوڑ کر, اپنے گھر کے آرام و راحت کو چھوڑ کر, وطن کو چھوڑ کر, رشتہ داریوں کو چھوڑ کر پردیس میں آئے ہیں, اس لیے آئے کہ ان کو علم مل جائے, صحیح مل جائے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر, آپ حضرات کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. جب خبر آتی ہے وفاق المدارس میں اتنے لاکھ طلبہ نے امتحان دیا, اتنی طالبات نے امتحان دیا, خوشی بھی ہوتی ہے فکر بھی ہوتی ہے. خوشی تو اس بات کی کہ اتنے لوگ طلب علم حاصل کر رہے ہیں, فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا نظام نہیں ہے. اور میں بہت دکھے دل سے طلبہ سے مدرسوں میں جہاں جہاں جا رہا ہوں, جاتا ہوں کئی سال سے, اپنی اس فکر کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم اپنے ہاں دین پڑھا تو رہے ہیں, دین سکھا نہیں رہے. طلبہ کو عادت دین کے مطابق عمل کرنے کی نہیں پڑ رہی, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, چلنے پھرنے کے آداب, وضو کے آداب, مسجد کے آداب, جماعت بندی کے آداب, سب بندی کے طریقے, ملاقات کے آداب, سلام کے, جواب کے, مصافحے کے, معانقے کے, چلنے پھرنے کے, ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ آداب رکھے ہیں. یہ آداب معاشرت کہلاتے ہیں اس شریعت کے. ہمارے یہاں ان کو سکھانے کا اہتمام نہیں ہو رہا, یا ہو رہا ہے تو جہاں کہیں ہو رہا ہے تو پورا نہیں ہو رہا, اس کی فکر ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہاں کوشش کی گئی ہے, اور حضرات اساتذہ کرام بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں, محنت بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے طلبہ صرف دین کو صرف پڑھیں نہیں, سیکھ بھی لیں, عادت بھی ڈال لیں, جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو عادت ڈالیں. اسلامی آداب کا حاصل یہ ہے, آداب معاشرت کا, یہ تو آپ کو معلوم ہوگا, اور اچھا ہے کہ اعادہ کر دوں کہ پورے دین بنیادی طور پر اس کے پانچ حصے ہیں, عقائد, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, یوم آخرت پر, اچھی بری تقدیر پر, ملائکہ رسولوں پر, یوم آخرت پر ایمان ہو, اور ان تمام تعلیمات پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تواتر کے ساتھ. دوسرا حصہ عبادات ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت, قربانی, صدقۃ الفطر, یہ سب عبادات ہیں اور ان کی عظیم شان اہمیت ہے. تیسری قسم, تیسرا حصہ تعلیمات کا معاملات ہیں, خرید و فروخت, تجارت, مزدوری, معیشت, ملازمت, کاشتکاری, باغبانی, لین دین روپے پیسے کا, اور اسی میں حکومت, سیاست, عدالت و حکومت یہ سب چیزیں بھی اسی میں شمار کرتے ہیں. تیسرا حصہ ہے معاشرت, مل جل کر رہنا, ایک دوسرے ساتھ مل جل کر اس طرح رہنا کہ اس کے کچھ آداب ہیں. وہ آداب لاکھوں ہیں, لاکھوں اگر کتاب میں لکھے جائیں تو لاکھوں بن جائیں گے اس کے جزیات. مل جل کر رہنے کے آداب, معاشرت کے معنی عشرت سے بنا ہے, عشرت کے معنی زندگی گزارنا, اور معاشرت مل جل کر زندگی گزارنا. انسان کا مزاج فطری طور پر یہ ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, دوسروں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے, گھر میں گھر والوں کے ساتھ, مسجد میں نمازیوں کے ساتھ, بازار میں بازار کے لوگوں کے ساتھ, سفر میں جہاز میں ریل میں بس میں ہم سفروں کے ساتھ. تو دوسروں کے ساتھ اس کو روزانہ معاملات پیش آتے ہیں, تو ان کے کچھ آداب ہیں, کیونکہ جو شخص بھی ملتا ہے اس کا کچھ حق آپ کے اوپر ہوتا ہے. ادنا حق یہ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے, نہ حق تکلیف نہ پہنچے آپ سے, نہ حق ناگواری نہ ہو, یہ ادنا حق یہ ہے. پانچواں حصہ باطنی اخلاق کا ہے, دل کی عادتیں, تکبر نہ ہو, تواضع ہو, بخل اور کنجوسی نہ ہو, سخاوت ہو, بزدلی نہ ہو, شجاعت ہو, اللہ سے بے خوفی نہ ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کی محبت سے دل خالی نہ ہو, اللہ تعالی کی محبت ہو اور اس کے رسول کی محبت ہو, کسی کے ساتھ حسد نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ پانچ بڑے بڑے حصے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, باطنی اخلاق. ان میں سے عقائد جو ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے, عبادات کا تعلق بھی خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق سے, معاملات کا تعلق بندوں کے حقوق سے, لین دین روپے پیسے کا وغیرہ کا, معاشرت کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے, اور باطنی اخلاق کا تعلق کچھ چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں, کچھ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں. تو پانچ قسم کے آداب میں, پانچ قسم کے اعمال میں سے, احکام میں سے ڈھائی قسمیں حقوق اللہ کی ہیں, ڈھائی قسمیں حقوق العباد کی, اور حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کرنا بھی واجب ہے, فرض ہے, اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر دینا اور بندوں کے حقوق کو ادا کر دینا, اسی کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی, اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی. آپ کو یہاں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, اس میں ایک ایک بات کو سیکھنا ہے. عبادتوں میں تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, فقہ میں پڑھتے ہیں, احادیث میں, تفسیر کی کتاب اسباق میں, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے عمل کتنے پر آپ کا ہو رہا ہے. اب میں دیکھتا ہوں مسجد میں اچھے خاصے دیندار طلبہ بھی نفلیں پڑھتے ہیں, اس طریقے سے سنت ہے کہ پیچھے کروے جاتے ہیں جا کر, حالانکہ سنت یہ ہے کہ دیوار کے پاس, سترے کے پاس آدمی نماز پڑھے تاکہ گزرنے والوں کا راستہ نہ رک جائے, اور اگر سترے سے جتنے دور ہو کر نماز پڑھے گا اتنے لوگوں کا راستہ رکے گا. مگر بہت سارے طلبہ کو اس کی تربیت ہی نہیں دی گئی, ان کو عادت بھی غلط پڑی ہوئی. ابھی دیکھتے ہیں آپ, دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے آپ لوگ کتنے آدمی سنتیں آگے جگائے سنتیں پڑھنے کے لیے, مگر وہ پیچھے کر رہے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایزا رسانی ہے دوسروں کو, اور حدیث میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی وجد. تو معاشرت کے آداب لاکھوں ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس ایک حدیث میں لاکھوں مسائل اسی کے اندر آ گئے. پورا نظام معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے کہ جملہ مختصر ہوتا تھا اور وہ محیط ہوتا تھا بہت سارے مسائل کو, جزئیات کو. اب یہی مسئلہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی وجد. مسلمان وہ ہوتا ہے جسے دوسرے مسلمانوں کو, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے, یعنی ناحق تکلیف نہ پہنچے. اب آپ عصر کی نماز کے بعد جو چھوٹا سا ایک دو مسئلہ سنتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے, وہ کتاب ہے آداب المعاشرت, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. آج ہی آپ سن رہے تھے کہ جب کسی سے آپ ملنے کے لیے جائیں تو اگر وہ کسی اور آدمی سے باتیں کر رہا ہے تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے اپنی بات شروع نہ کریں. یہ بھی کس والی سے ہے, تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے, ناگواری نہ ہو, جب فارغ ہو جائے تو بات کریں. روزانہ ایک دو مسئلے آپ کو سنائے جاتے ہیں, ان کو آپ توجہ سے سنا کریں. ہمارے یہاں مشکل یہی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں تربیت نہیں ہو رہی, تعلیم ہو رہی ہے تربیت نہیں ہو رہی. حالانکہ علم بھی ضروری ہے, تربیت بھی ضروری ہے. اگر علم بغیر عمل کے ہے تو بے جان اور بے روح ہے. علم کا جو مقصد تھا وہ درست ہو رہا ہی نہیں ہوا. علم حاصل کیا جاتا ہے اس واسطے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ جو چار دیواری عطا فرمائی ہے دار العلوم کی, آپ حضرات کو 8 بجے کھانے کے لیے جانا ہے, ہمیں معلوم ہے, تو ہم 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے چاہیں گے کہ بیان اپنا بند کر دیں تاکہ اطمینان سے آپ لوگ کھانا کھائیں. الحمدللہ مطبخ میں کھانا اب آسان ہو گیا ہے نا آپ لوگوں کو, کتنی آسانی ہو گئی. پہلے لائن میں لگا کرتے تھے, برتن لے جا کر لاتے تھے اور لمبی لمبی لائنیں لگتی تھی, اور کیا برتن میں کھانا لا رہے ہیں, پھر برتنوں کی صفائی ہے اور کمروں میں کھا رہے ہیں, کوئی ایک دھندا تھا. اللہ نے اس سے آپ کو بچا لیا اور چند منٹ میں آپ لوگ کھانا آرام سے کھا لیتے ہیں. ایک تو سب بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہہ دوں, ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو جنہوں نے اس کام کے لیے رقم اور پیسہ خرچ کیا ہے, یا جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے, دماغی محنت کی ہے, عملی محنت کی ہے. اور کرنے والوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو راحت ملے. آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو آپ حضرات کو راحت سے زیادہ راحت مل جائے, تاکہ اس راحت کو آپ اپنے علمی کاموں میں استعمال کر سکیں, اور آپ کا وقت بچ جائے تاکہ اس وقت کو آپ اپنے فرائض جو طالب علمی کے ہیں ان میں آرام سے لگا سکیں. اللہ تو اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو 4 دیواری دے رکھی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں رہتے ہوئے آپ دین کے 5 حصوں پر عمل کو سیکھ سکتے ہیں, اور اس سیکھنے کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف ذہن کا رخ ادھر کرنے کی ضرورت ہے. تو عمل تو کر رہی ہیں آپ, لیکن وہ پھر شریعت قرآن و سنت کے مطابق ہونے لگے گا توجہ اگر ہو جائے. نماز آپ کو اب بھی پڑھنی پڑتی ہے, پڑھتے ہیں. بہت سارے طلبہ الحمدللہ تکبیر اولا کی بھی کوشش کرتے ہیں اور صف اول کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ ضرور کرنی چاہیے. تو نماز تو پڑھنی ہی ہے, تو بھائی تکبیر اولا کی کوشش کیوں نہ کی جائے اور صف اول کی کوشش کیوں نہ کی جائے. تکبیر اولا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے, بہت بڑا فائدہ, کہ 2 چیزوں سے برات نصیب ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے, جو شخص تکبیر اولا کا اہتمام کرتا ہے دو چیزوں سے براءت اس کو مل جاتی ہے، جہنم کی آگ سے براءت اور نفاق سے براءت. ایسا آدمی پر منافق نہیں رہتا، اس کے دل میں منافقت ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے تکبیر اولا کا. اچھا دیکھیے، نماز پڑھنی ہے اتنا ہی وقت لگانا ہے آپ کو، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں یا تکبیر اساتذہ کے ساتھ پڑھیں، وقت اتنا ہی لگانا ہے. تو کچھ دیر پہلے سے اٹھ جائیں. اور یہ بات میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے اور کہہ دوں، بڈھوں کی باتوں پر اپنے آپ کو کیا مت کیا کرو. آئی سمجھ میں، ہمیں وضو کرنے میں آپ کو کیا پتا ہمیں کتنی دیر لگ جاتی ہے، بعض اوقات آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے استنجا وضو کے اندر، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. تو کوشش باوجود بعض اوقات جماعت بھی نکل جاتی، مسجد میں پہنچے جماعت نکل گئی، اور یا یہ کہ کئی رکعتیں نکل گئیں یا بعض پہلی رکعت نہیں ملی. تو ابھی آپ ان مسائل سے دو چار نہیں ہوئے، آپ کا نوجوانی کا زمانہ ہے. تو کوشش کی کریں کہ تکبیر اولا کی پابندی کریں. جب نماز پڑھنی ہے جماعت سے پڑھنی ہے، وقت اتنا ہی لگنا ہے، تو پانچ منٹ پہلے اٹھ جائیں گے تو تکبیر اولا مل جائے گی. ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے سے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اٹھنا چاہیے. میں اپنے نفس سے بھی خطاب کر رہا ہوں. خیر، تو آپ کو یہ چار دیواری ملی ہوئی ہے، اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کی آپ مشق یہاں کر سکتے ہیں. الگ سے اس مشق کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تبلیغ جماعت والے تو یہ کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں، من لم یخرج فقد خرج. تو نکلو اللہ کے راستے میں، اچھا وہ اللہ کا حصہ ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ صرف ایک ہی ہے، رابن سے ہو کر جاتا ہے وہ راستہ، اور کوئی راستہ اللہ تعالی جانے کا نہیں ہے. تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے تبلیغی حضرات ایسے نہیں ہیں. لیکن جو نئے نئے لگتے ہیں تبلیغ میں، جن کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی، وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ میں جا رہا تھا تو پہلے رابن جانا پڑے گا، وہاں سے اللہ یہاں پہنچیں گے. تو حالانکہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے انسانوں کے سانس، بلکہ جتنے مخلوقات کے سانس، تو اتنے ہی راستے ہیں. اور یہ تو بہت بڑا، تبلیغ کا راستہ بہت بڑا ہے، اور جہاد کا راستہ بھی بہت بڑا ہے، اور تعلیم کا راستہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ تعلیم اگر نہیں ہوگی تو تبلیغ کس بات کی ہوگی؟ تعلیم اگر نہیں ہوگی تو جہاد نہیں ہوگا، دہشت گردی بن جائے گی. جیسے یاد نہیں رہے گا تو گردی ہو جائے گی، فساد میں لڑ ہو جائے گا. تو تعلیم تو ساری دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے پر لگا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آپ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ بھی پورا اٹھانا چاہیے. تو اب نماز تو پڑھنی ہے جماعت سے آپ کو، تو تکبیر اولا کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی محبت سے، ادب اور احترام کے ساتھ، حکم چلانے کی اجازت نہیں ساتھیوں پر، محبت سے ترغیب دینا، بھئی جماعت کھڑی ہو رہی چلو چلو. تو اس کا اہتمام ہو. وضو کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، لیکن ایک طریقہ یہ کہ وضو آپ آداب کے ساتھ کریں، پانی بیکار نہ ضائع ہو، دوسروں پر چھینٹے نہ پڑیں، بیکار کے گپ شپ نہ کر رہے ہیں وضو کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ٹوائلٹ کا کوئی وقت خرچ ہو رہا ہے نہیں، لیکن آپ کا وضو آدھا درجے کا وضو بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پانی کے اندر بہہ رہے ہیں آپ کے گناہ جڑ جڑ کر وضو کے پانی کے ساتھ. سب بندی ہو رہی ہے جماعت میں، آپ کو نماز پڑھنی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بے ڈنگے طریقے سے کھڑے ہوں، وہ ناجائز ہے. سب بندی، صفیں سیدھی ہونا، مل مل کر کھڑے ہونا یہ واجب ہے، اور سب بندی کے آگے پیچھے کھڑا ہونا یا فاصلہ رکھنا یہ ناجائز ہے. تو آپ کتابوں میں تو یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کیجئے. اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا تو ساتھیوں کو سمجھائیں، اشارے سے بلا لیں. تو بات کو میں دیکھتا ہوں کہ آ رہے ہیں ادھر سے، اور ابھی پوری جگہ خالی ہے، وہیں سے انہوں نے سب بنانی شروع کر دی، کڑے ہو گئے، اور کچھ نے ادھر سے آ کے سب بنانی شروع کر دی. حالانکہ سب بیچ میں سے شروع ہوتی ہے، ہمیشہ بیچ میں ہوتی ہے. قاعدہ یہ کہ امام کو بیچ میں ہونا چاہیے مقتدیوں کا، تو ہمیشہ ہر سب کو بیچ میں سے بیچ سے شروع ہونی چاہیے. مگر بہت سارے طلبا کو ہم دیکھتے ہیں جب یہ اس زمانے میں یہاں یہ نہیں سیکھیں گے، بتائیے کہاں جا کر سیکھیں گے آپ ان باتوں کو. تو سب بندی ہو تو دیکھیے آپ اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، صرف اپنے طریقے کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، کوئی الگ سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اپنے آپ کو تھوڑا سا پابند کر کے رکھنا ہے، شتر بے محاب نہیں بنایا. اور اسب الانسان ایوں تڑک کر سودا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آزاد نہیں چھوڑنے، آزاد رہنے کی اجازت کہیں نہیں ہے. جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق کام کرو. یا نماز میں آئے ہو تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو، تو طریقے ٹھیک کر لو، وقت الگ سے نہیں لگانا پڑے گا، محنت الگ سے نہیں کرنی پڑے گی. یہ بات یاد ہے رکھو بیٹا، یہ کام آئیں گی یہ باتیں. آج ان کی عادتیں ڈال لو گے عمر بھر کام دیں گی، اور اگر آج ان کی عادتیں نہ ڈالیں طالب علم کے زمانے میں تو عمر بھر یہ عادتیں آپ کو خراب ہی کرتی رہیں گی اور دین سے دوری کرتی چلی جائیں گی. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت کرنے سے ہی انسان رفتہ رفتہ اللہ والا بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. پھر اس کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اس کی زبان میں اثر دیتے ہیں. جب دین میں کام کرے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا تو اس کی بات میں اثر ہوگا. لیکن جب ہمارا عملی بے ڈھنگا ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، تو ہماری بات کا اثر کیسے ہوگا؟ سننے والے کہیں گے اس کو خود ہی عمل نہیں کرنا آتا تو ہمیں کیا بتائے گا یہ. تو دیکھیے آپ یہ چہار دیواری میں ہیں، یا رہ کر آپ اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کر سکتے، وضو کو بھی سنت کے مطابق کرنے کا عادی آپ کے عادی بن سکتے ہیں. ہو سکتے نہیں ہو سکتا، الگ سے کوئی وقت لگانے کی ضرورت نہیں. سبق میں جاتے ہیں تو سبق میں جاتے ہوئے ایک تو صورت یہ کہ گپ شپ کرتے ہوئے چلے گئے، اور ایک صورت یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے گئے. حسب اللہ ونعم الوکیل اگر 40 مرتبہ پڑھ لیا کرو راستے میں، آپ اس کے انوار و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور ربی ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا، ورنہ 1 دفعہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 3 دفعہ پڑھنے سے سب سے پہلے تو بہتر، بنا 1 دفعہ بھی کافی، 1 دفعہ بھی انشاءاللہ بہت برکت کی چیز ہوگی. آپ دیکھیں گے آپ کے انوار و برکات میں کتنا اضافہ ہوگا، کاموں میں کیسی برکت ہوگی، سبق میں، آپ کا حافظے میں، آپ کے علم میں برکت ہوگی انشاءاللہ. یہ 3 بہادر نسخے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے اور آپ کو ہم سکھانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے اس میں کوئی وقت ایسا ہم لے رہے ہیں آپ سے جس میں الگ سے وقت نکالنا پڑ رہا ہو، الگ سے محنت کرنی پڑ رہی ہو؟ نہیں، جو کام کرنے ہیں انہیں کو قاعدے کے مطابق کر لو. کھانے میں مطبخ میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی، لائن لگے کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، سارے کسی دوسرے پر نہ گر جائے وغیرہ، گندگی نہ پھیلے. آپ جتنی گندگی پھیلائیں گے اتنا ہی وہاں کے اسٹاف کا کام بڑھ جائے گا اور ان کی تکلیف بڑھے گی. تو اگر گندگی پھیلانے والے تو 2500 اور صفائی کرنے والے 20، بتاؤ کیسے صفائی ہوگی؟ لیکن اگر آپ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، پلیٹ میں اتنا سامان، اتنا سالن نکالیں گے جتنا کھانا ہے، وہ ختم ہو جائے پھر اور جا کے لے آؤ تازہ گرم گرم، اور ختم ہو جائے اور لے آؤ. ہمارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اچھی بھوک لگوائے، آپ خوب آپ کی غذا اچھی ہو تاکہ طاقت والے ہوں اور دین کا کام خوب کریں، لیکن اس طریقے سے کہ سنت کے مطابق ہو. اب حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو صاف کر لو. اگر تم پہلی مرتبہ ہی سالن بھر کر لے آؤ گے تو اس کو صاف کرنا کیسے مشکل ہو، تو سالن نہیں بچے گا، سالن خراب بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا رزق خراب ہوگا، بے حرمتی ہوگی، ناشکری ہوگی. کہاں تو لوگ آج کل ان کے فاقے ہو رہے ہیں، عورتیں
خودکشیاں کر رہی ہے اس غم میں کہ اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, اور یہاں رہتے ہوئے یہ کام ہو کہ ہم سالن ضائع کریں, اللہ کے رزق کو برباد کریں, بے حرمتی کریں, اس کی ناشکری کریں, یہ کتنی خرابی کی بات ہوگی. تو اس میں اس بات دیکھو ساری باتیں میں کیسی کہہ رہا ہوں, اس میں وقت خرچ ہوتا ہے نہیں, محنت ہوتی ہے نہیں, جتنا سالن کے آپ اندازہ یقین ہو کہ آپ اتنا کھا لیں گے بس اتنا نکال لیے, پھر جتنا مزید ضرورت ہو جا کے لے آئیے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمی کسی چیز کی نہیں ہے. ہاں کھانا کھا کر انگلیاں چاٹ لیجیے, صورت یہ جا کر دھو لیا آپ نے, لیکن یہ سنت چھوٹ جائے گی, انگلیاں چاٹ لیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے کے بارے میں بھی اور پلیٹ کو چاٹنے کے بارے میں بھی کہ اس کو ایسا کر لیا کرو, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ, کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے برکت رکھی ہے اسی کھانے میں جو آپ کی انگلیوں پر لگا ہوا ہے اور وہ آپ نے دھو دیا چاٹے بغیر, یا پلیٹ میں لگا رہ گیا ہے اور وہ دھو دیا پانی میں بہا دیا, تو برکت تو آپ نے بہا دی, کھانا کھا گیا پیٹ بھر گیا مگر برکت نہیں رہی. اگر اس سنت پر عمل کر لو گے تو کھانا بھی ملے, کھانا تو مل ہی گیا, اس کی برکتیں بھی ملیں.
اچھا ابھی سے چھٹی کا شوق پیدا ہو گیا. یہ لکھا ہے کہ اس مرتبہ اسباب الحمدللہ اسباب کا افتتاح جلدی ہو گیا ہے تو اس پر غم ہو رہا ہے ان کو, کہتے ہیں اسی واسطے آپ کے بقرعید کی چھٹیاں بڑھا دی جائیں تاکہ جو فائدہ ہوا ہے وہ ختم کر دیا جائے, تاکہ ان کو جو زیادہ وقت ملا تھا اس کا کفارہ ہو جائے. بعض شعبوں میں طلبا کے ساتھ بہت بے اعتنائی کی جاتی ہے, طلبا اپنا وقت نکال کر جاتے ہیں مگر وہ مسئلہ کو ٹال دیتے ہیں جس سے بہت تکلیف اور بدزنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی اطلاع متعلقہ ذمہ داروں کو دی جائے. اگر کوئی کرتا ہے, ہماری طرف سے سخت ممانعت ہے کہ طلبا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے, ان کی ایک عزت ہے, یہ ہمارے بیٹے ہیں, یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. لیکن خوب ایک بات سمجھ لیجیے, بعض طلبا کا طرز عمل بھی ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, ان کے اوپر حکومت چلاتے ہیں طالب علم, وہ بھی بدتمیزی کی بات ہے. طالب علم کو توازو اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے, آج توازو اور انکساری نہیں سیکھو گے تو کب سیکھو گے؟ تو دونوں باتیں ہیں. اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس نے کسی طالب علم کے ساتھ غیر منصفانہ طور پر سختی کا برتاؤ کیا ہے, یا اس کی جو جائز ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کی اس کو قدرت بھی تھی, اس کے باوجود اتنے بے اعتنائی سے کام لیا ہے, میں اس پر سخت تنبیہ کرتا ہوں, اور ہمارے دوسرے شعبوں کے ذمہ داروں کو بھی الحمدللہ اس بات کا احساس رہتا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں. اگر ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش آئے تو اس شعبے کے جو سربراہ ہیں ان کو اطلاع کریں, پھر بھی شکایت دور نہ ہو تو مجھے اطلاع کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, شکایت جب آپ کریں تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, یہ نہیں کہ جس کے چاہ شکایت کر دی آپ نے جا کر کہ بلا نہیں یوں کیا, پہلے آپ اپنے جائزہ لے کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ معقول تھی یا نہیں تھی, آپ کو اس کا حق تھا یا نہیں تھا, اور اس کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی جس سے آپ نے بات کی ہے. اگر وہ اس کے باوجود اس نے کیا ہے تو غلط کیا تو اس کی تنبیہ ہوگی. ہم نے تو بعض آج ایسے آدمی کو اخراج بھی کر دیا دارالعلوم سے, ملازمت ختم کر دی, جن کے بارے میں وہ بات کو وارننگ بھی دے دی کہ اگر آئندہ ہمیں شکایت ملے گی تمہاری ملازمت ختم کر دی جائے گی. لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں, جھوٹ نہ بہتان لگائیں, اور بدتمیزی کے ساتھ برتاؤ دوسروں کے ساتھ نہ کریں, جس دفتر میں جائیں وہاں کے آداب کا خیال رکھیں, شور نہ کریں, جلد بازی نہ کریں. دفتر والا ایک آدمی ہے, ایک آدمی سے بات کر رہا ہے طالب علم سے, اور تم وہاں بیٹھے ہو برابر میں,
تو جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے اس سے بات نہ کریں آپ. آج آپ نے مسئلہ سنا ہے کتاب کے مسجد میں, ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ دفتروں میں جائیں گے, آپ کو مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بے اعتنائی اور بے عزتی کا برتاؤ نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی اگر کرے گا تو آپ متعلقہ شعبے کے ذمہ دار کو اطلاع کریں, انشاءاللہ اس کی تنبیہ ہوگی, اور پھر بھی شکایت دور نہ ہو تو مجھے اطلاع کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ شب ہفتہ کو دار جب شب جمعہ شب ہفتہ کو دار الطلبہ کے گیٹ بند ہونے کے وقت میں تھوڑی وسعت فرما دی جائے, بسا اوقات ضرورت وغیرہ کے لیے باہر جاتے ہیں اور گاڑی کے تاخیر کی وجہ سے ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے. یہ اگر آپ حضرات کو واقعی شکایت ہے, تکلیف پیش آتی ہے, تو درخواست دیں آپ حضرات اپنے دار الطلبہ کے ناظم صاحب کو, اس پر غور کر لیا جائے گا. اگر واقعی آپ کی باقی جائزہ لے گئے کہ ایسے شوق تو نہیں کر دیا جیسے ابھی تک بقرعید کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا, تو ایسا نہیں. اگر واقعی آپ لوگوں کی شکایت معقول ہوگی اور واقعی آپ کی ضرورت ہے, وہ واقعی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ ہمدردانہ غور ہوگا اور متعلق حضرات اس پر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ شناختی کارڈ کے بارے میں, شناختی کارڈ پر تصویر ہوتی ہے نا, ہوتی ہے نا, گنجائش ہے, لیکن اس پر جب نماز میں آئے ویسے بھی اس کو چھپا کر رکھتے ہیں, اور خاص طور سے نماز میں جب آئیں مسجد میں جب آئیں تو اس کو کھلا کر, کھلا نہ رکھیں, اس کو الٹ دیں یا اس طریقے سے رکھیں کہ تصویر نمایاں نظر نہ آئے. یہ تو لمبی چوڑی فہرست بنا رکھتی تم لوگوں نے. الحمدللہ ہمارے جامعہ میں تہجد پڑھنے کا جو عمل شروع ہوا ہے اس سے طلبہ کی عملی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. الحمدللہ میں بھی یہ بات محسوس کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی. اور پھر خاص طور سے یہ بات بھی کہ اس طریقے سے ہمارے طلبہ صبح سویرے سے کام میں لگ جائیں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکھی ہے. جو کام صبح سویرے شروع ہو جاتا ہے اس میں پورے دن خیر و برکت ہوتی ہے, تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. البتہ رات کو جلدی ہونے پر مجبور سونے پر مجبور کیا جانے کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے, یعنی اسباب کے مطالعہ و تکرار میں. نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی, اگر آپ وقت ضائع نہیں کریں گے بیکار باتوں میں تو آپ کو پریشانی تکرار مطالعے میں نہیں ہوگی. مطالعے کی حقیقت آپ کو اتنی ہم بتا دیں کہ لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرنا کہ ہاشی بھی دیکھنی ہے شرح بھی دیکھنی ہے, بلکہ کیا کتنا مطالعہ کرنا ہے کون بتائے گا؟ مجھولات کو معلومات سے ممتاز کرنا, نہ ہاشیا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ شرح پڑھنے کی ضرورت ہے. عبارت توجہ سے پڑھو اور یہ دیکھ لو کہ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی. بہت ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی, جو باتیں سمجھ میں نہ وہ یاد رکھو, سبق میں جاؤ گے تو استاد بتا دے گا, اگر نہیں نہیں بتائے استاد نے تو پوچھ لو. تو مطالعے میں تو اتنا آسان معاملہ ہے, ساری کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہو ایک گھنٹے کے اندر, اور مطالعے کے واسطے وقت کتنا رکھا گیا ہے, ایک گھنٹہ رکھا گیا وہ کافی ہے بالکل. آئی سمجھ بات نہیں, باتیں اگر کرو تو بیکار کی تو دو گھنٹے بھی کافی نہیں ہوں. اور تکرار کا جہاں تک معاملہ ہے وہ دورے کے طلبا سب کتابوں کا تو تکرار نہیں کر سکتے, لیکن اس میں تفصیلات ہیں, اپنے اساتذہ سے اس کا حل پوچھیں. پھر بھی اگر تکرار کا وقت نہیں مل رہا ہے, واقعی نہیں مل رہا, اساتذہ سے تصدیق کرواؤ. ہم تمہاری بات کو تھوڑی مانتے ہیں, تمہاری بات پر تھوڑی یقین آتا ہے تمہارے یہاں. بہت بہت غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں ہمارے طلبہ. میں باقی کہہ رہا ہوں, باقی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ بات نقل کرنے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں, عادت غلط پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس واسطے ان کی بات پر مجھے اعتماد نہیں ہوتا, اور میں تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں طلبہ سے کہ تم میرے نزدیک مردود روایت ہو. واقعات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہوں گے نماز کے بعد مجھے تو کثرت سے واقعات ضرورتیں پیش آتی ہیں, کوئی بات یاد آ گئی نماز کے بعد میں سنت بیٹھا ہوں تو ادھر ادھر دیکھتا ہوں, اس تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی سمجھدار آدمی طالب علم مل جائے جس کے ذریعے سے مجھے فلاں کو پیغام پہنچانا ہے. طلبہ تو اتنے سارے ہوتے ہیں کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن تجربہ میرا یہ ہے کہ ہر طالب علم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ زمان صحیح پیغام پہنچا دے. مجھے پیغام بہت چھوٹا سا لمبا چوڑا نہیں ہوتا پیغام, وہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اگر مسجد میں ہے تو اس سے کہہ دو کہ نماز سنتوں کے بعد مجھ سے مل لے. آسان پیغام ہے نہیں, لیکن اسی میں غلطیاں کرتے ہیں طلبہ, اسی میں غلطی کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ اب ہم نے تو کہا کہ اگر دیکھو اس آپ مسجد میں اگر ہوں تو ان سے کہہ دو سنت کے بعد ہم سے مل لیں. اب ان کو مسجد میں نہیں ملے, اب شرط تو بھول گئی, ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ اگر مسجد میں ہو تو نہیں, اب وہاں باہر نکلے اور گھر سے جا کے بلا لائے ان کو, یہ اذیت کی باتیں نہیں ہیں. اور روزمرہ کی باتیں میں دیکھ رہا ہوں طلبہ میں بے احتیاطی ہوتی ہے, اسی بات سے تو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں کہ باتیں سیکھنے کی ہیں. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے محسن استاد تھے, میں نے سب سے زیادہ کتابیں ان سے پڑھی ہیں, شیخ العزیز تجار العلوم کے ناظم تعلیمات بھی تھے. میں صدر تو ضرور تھا لیکن میں تو ان کا شاگرد تھا. اب میں نے کسی طالب علم سے کہا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ حضرت ناظم صاحب دفتر میں تشریف رکھتے ہی نہیں, اسے جا کر کہہ دیا صدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. چنانچہ حضرت تشریف گیا میرے پاس, میں کھڑا ہو گیا تو تشریف بلایا, کبھی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ میں نے کہا استغفر اللہ میں نے نہیں بلایا. تو چھوٹا سا پیغام بھی پہنچانے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. اس وقت اگر میں کہتا ہوں کہ مردود اور روایت ہو تو صرف مذاق کی بات نہیں ہے, تشویش کی بات ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی بات پر جب بھروسہ مجھے نہیں ہوگا تو عوام کیسے آپ کے بات پر بھروسہ کریں گے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اسی باتوں کو تو سمجھانے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ وقت لگا رہا ہوں. تو اگر واقعی آپ کو اس میں پھر بھی تکرار میں کچھ نقصان ہوتا ہے, تکرار نہیں ہو پاتا, تو متعلقہ ذمہ دار حضرات سے بات کریں, اساتذہ سے تصدیق کروائیں, پھر اس کا حل بھی سوچ لیا جائے گا انشاءاللہ. اور لکھا ہے کہ اگر غیر مستطیع طلبہ مستدی طلبہ کے ٹوکنوں سے ناشتے کے لیے روٹیاں لے لیں اور تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ غیر مستطیع طلبہ امدادی طلبہ مستطیع طلبہ کے ٹوکنوں سے ناشتے کے لیے روٹیاں لے لیں اور وہ مستطیع طلبہ تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں طالب علم کو, یہ کس نے خرچہ ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟
خریدا جائے گا, خریدا ہوا ہوتا ہے,
مستطیع طلبہ ہوتے ہیں وہ ٹوکن خریدتے ہیں, اور غیر مستطیع طالب علم اس سے وہ ٹوکن لینا چاہتا ہے, وہ ٹوکن جو لیتا ہے خریدتے ہیں, پیسے دے کر خریدتے ہیں. اچھا تو یہ تو بیع المبیع قبل قبض ہو گئی, سمجھے نہیں بات کو, یہ کیا ہو گیا؟ بیع المبیع قبل القبض ہو گئی, اس کا فتویٰ دار الافتاء سے لو. سمجھے نہیں بات کو, کوئی چیز خریدے آدمی اور ابھی قبضے میں نہیں آئی, آگے فروخت کر دیا, یہ سٹے میں داخل ہو جاتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. اس کی جواز کی صورت کوئی دار الافتاء کے ذرات سے پوچھ لو, کوئی صورت اس کی جائز نکال دیں گے, ورنہ بیع المبیع قبل القبض ہے. یہی باتیں تو سیکھنے کی ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ دیکھو کہ ہمارا عمل کیسا ہو رہا ہے. بس ابھی بات ختم ہو رہی, پھر نہ تمہارا پھر کھانا بھی رہ جائے گا. بس بھائی آج ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان کو یاد رکھو, باقی انشاءاللہ بعد میں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.